تفسیر امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا اتارا برسایا تم پر آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر اگائے اس پانی کے ذریعے، حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، باغات رونق والے خوشنما، مَا كَانَ لَكُم، نہیں ہے نہیں تھا تمہارے لیے، ان تم بیتو شجرہا، کہ تم جو ہے درختوں کو اگا سکتے، الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ان کاموں میں شریک ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے، بل ہم قوم یادلون، بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چل رہے ہیں، یہی لوگ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اب دیکھیے آیت نمبر 59 سے لے کر 93 تک، 19ویں پارے کی جو آخری آیت ہے اس سے لے کر سورۃ نمل کی آخری آیت تک ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے، کہ یہ اب سورۃ نمل کا اختتام ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس میں دعوت دی گئی ہے توحید کی، دعوت توحید بڑے زور کے ساتھ بھرپور دلائل کے ساتھ دی گئی ہے، زمین کے دلائل ہیں، آسمان سے دلائل ہیں، اور کائنات سے دلائل دینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کے اپنے نفس سے بھی دلائل دیے ہیں، یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں آفاقی اور انفسی دلائل. پھر اس کے ساتھ نمبر تین بات کیا ہے، کہ جو منکرین ہیں ان کے انکار کے سبب سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ وہ انکار کیوں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر چار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تسلی دی ہے کہ اگر لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ فکر نہ کریں، قرآن پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو ماننا یا نہ ماننا ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کے رویے کے مطابق سزا یا جزا ہماری ذمہ داری ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ پیچھے آپ پڑھ بھی چکی ہیں کہ سورۃ نمل میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تین قسم کے کردار پیش کیے تھے، تین قسم کی سیرتیں پیش کی تھی. پہلا نمونہ تھا فرعون کا، اور سرداران قوم سمود، اور وہ جو سرکش تھے قوم لوط کے، ان کا نمونہ. دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کا ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا. اور تیسرا نمونہ تھا ملکہ سبا کا. تو یہ تین نمونے اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیش کیے، کہ نفس کی بندگی، خواہشات کی غلامی کا جو مرض ہے، ان کو چھوڑ کر انسان اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس پیدا کرے. اہل مکہ کو سمجھایا گیا، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو سمجھایا گیا کہ آنکھیں کھولیں، کائنات کے دلائل جو ہیں وہ پکار پکار کر جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ شرک چھوڑ دے اور ایک اللہ کی غلامی کو قبول کر لے. تو اب یہاں پر بھی جو ہے چونکہ اختتام ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ اہل مکہ کو، دوسری طرف آج کے دور کے انسانوں کو، رہتی دنیا کے انسانوں کو متوجہ کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں تمہیں نظر نہیں آتی، کائنات بولتی ہے، کائنات جو ہے وہ اللہ کا ماسٹر پیس ہے، شاہکار ہے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، آخرت کے قائم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت جو ہیں انہوں نے سوالیہ انداز اختیار کیا ہے، اور آپ دیکھیں گی کہ یکے بعد دیگرے اللہ رب العزت نے پانچ سوال جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے آیت نمبر 60 سے، اور اگر آپ آیت نمبر 59 کو دیکھیں، پچھلی آیت کو دیکھیں، تو اس میں بھی کیا ہے کہ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں، اللہ خیر اما یشرکون، کیونکہ اہل مکہ شرک کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے جو باطل معبود ہیں ان کی نفی کی ہے، نفی کرنے کے بعد اپنی قدرت کی مثالیں دی ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 59 میں جو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کون بہتر ہے، اللہ یا تمہارے معبود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ پتہ چلتی ہے کہ جب آپ اس آیت کی تلاوت کرتے تو فوراً اس کے جواب میں کہتے بل اللہ خیر وابقا واجل واکرم، نہیں بلکہ اللہ ہی بہتر ہے، بل اللہ خیر وابقا، اور وہی باقی رہنے والا ہے، واجل اور وہ جلیل ہے، بزرگ ہے، واکرم اور برتر ہے، کرم والا ہے، بل اللہ خیر وابقا واجل واکرم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیں اس کا اس طرح جواب دینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالی سوالیہ انداز میں سب کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ سوالیہ انداز جو ہے وہ انسانوں کو سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتا ہے، جمود ٹوٹتے ہیں، قفل کھلتے ہیں، اور بہت سے اسرار جو ہیں وہ انسان پر کھلتے ہیں، اور یہ عربوں کا بھی ایک خاص انداز ہے۔ اور اس انداز میں کیا ہوتا ہے کہ استفہامیہ، سوال رکھنا، اور مقصد یہ نہیں ہے کہ سوال ہے تو اس پر جواب بھی چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت پورے زور بیان کے ساتھ، قوت دلائل کے ساتھ، اپنے کمالات، اپنے جمالات، اپنے کرشمے، اپنی قدرت کے جو کارنامے ہیں ان کو اللہ رب العزت سوالیہ انداز میں حقائق کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور پھر مخاطب کے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ آگے بڑھ کر، گویا کہ اب مخاطب جو ہے وہ تردید کرتا ہے یا اثبات کرتا ہے اس کو چھوڑ کر، گویا کہ ایک جیسے ایک سیل رواں ہے۔ بڑا خوبصورت انداز ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ متکلم کون ہے، اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، بات کہہ رہے ہیں، اور زور کلام سے سوال رکھنے کے بعد خود ہی جواب دیتے ہوئے آگے چلتے جا رہے ہیں کہ تم بولو، تم بولتے کیوں نہیں ہو، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، تم سنتے کیوں نہیں ہو، تم غور کرتے کیوں نہیں ہو۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے خلقا، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اوپر دیکھو نیچے دیکھو، کھول آنکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، ہے نا؟ تو کیوں اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے نازل کیا، اتارا آسمان سے پانی، ہے نا؟ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ آسمان سے تمہارے لیے بارش کو نازل کیا، پانی کو اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور پھر اگائے اس پانی کے ذریعے، حدائق باغات، باغات کے لیے کبھی جنت، جنات کا لفظ آتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ روضہ، اس کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پہ حدائق آیا ہے، حدیقہ کی جمع ہے، اور ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں گھنے درخت ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھنوں کی ہی ایک فصیل ایک دیوار بن گئی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے باغات کی حفاظت کے لیے کہ اندر بہت کچھ ہے تو ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہو. اور آپ دیکھیں کہ گھنے درخت کی قطار ہے یا پھر اس کے گرد جو ہے وہ دیوار بنی ہوئی ہے, تو حدیقہ ایک نہیں حدائق, بہت سے باغات اس نے پیدا کیے. اور باغات بھی کیسے ہیں, ذات بہجت, خوشنما ہیں, خوش منظر ہیں, با رونق ہیں, سرسبز ہیں, بڑے ہی پیارے ہیں. تو یہاں پر ذات بہجت جو ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات, اس کی عنایات, اس کے جو ربوبیت کا اظہار ہے نا, اس کے لیے یہاں پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو, ذرا دیکھو تو صحیح, ذرا آنکھیں تو کھولو. اور میر تقی میر کیا کہتے ہیں کہ چلتے ہو تو چلیے, کہاں چلیے, باغ کی طرف. سنتے پات ہرے ہیں, پھول کھرے ہیں, کم کم بادو بارہ ہیں. تو میر تقی میر بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو چمن کی طرف چلتے ہیں, باغ کی طرف چلتے ہیں. چلتے ہو تو چمن میں چلیے, سنتے ہیں کہ بہارہ ہے, پات ہرے ہیں, پھول کھلے ہیں, کم کم بادو بارہ ہیں. تو بڑا اچھا موسم ہے تو چلو باغ کی طرف چلتے ہیں. تو ہوتا ہے نا کہ دل میں آئی کہ چل نکل اور ٹہل کر جو ہے وہ نظارہ کر. تو پھول اور یہاں کے موسم میں دیکھیں اور یہاں کے اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو یہاں پہ پھولوں کا تحفہ بڑا پسند کیا جاتا ہے. بیماری ہے, خوشی ہے, کوئی کہیں سے آیا ہے, بچے والدین کو, والدین بچوں کو, یا دوست احباب, مختلف اوقات میں پھولوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اور پھول بڑے مہنگے بھی ہوتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ یہ جو ذات بہجت والے باغات ہیں, یہ پھولوں سے بھرے ہوئے, پھلوں سے لدے ہوئے, یہ خوش منظر جو نظارے ہیں, اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ ان خوش منظر نظاروں کو غور تو کرو, ان پر توجہ تو کرو کہ ان کو کس نے اگایا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی قدرت کاملہ جو ہے وہ اس کے دلائل دے رہے ہیں, اور دلائل کے انبار لگا دیے ہیں. ایک طرف آسمان ہے, آسمان سے بارش ہوتی ہے, دوسری طرف زمین ہے کہ زمین سونا اگلتی ہے, ہے نا. تو پانی کے ذریعے زمین جو ہے وہ حدائق سے بھر جاتی ہے, اور حدائق بھی ایسے جو ذات بہجت ہیں, رونق والے ہیں. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل دیتے ہیں, ایک اور سوال کو سامنے رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ مَا كَانَ لَكُمْ, نہیں تھا تمہارے بس میں, أَن تُنبِتُوا, نبتا سے ہے کہ تم اگاتے, شجرہا اس میں درخت, یعنی یہ درختوں کو اگانا تمہارے بس میں تھوڑی ہے, ہے نا. تمہارا کام ہی نہیں تھا کہ اگاتے ان کے درخت. تو گویا کہ اللہ رب العزت جو ہیں متوجہ کر رہے ہیں اور شرک کے اوپر جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جب تمہارے معبودوں نے نہ آسمان سے بارش نازل کی, نہ زمین میں باغات, اور باغات بھی وہ جو بارونق, خوش منظر, سرسبز, تازہ, نہ باغات اگائے, نہ پانی اتارا. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا, تو جب ان کے بس میں ہی نہیں تھا کہ درختوں کو وہ اگاتے, باغات کو وہ اگاتے. أَإِلَٰهُمَّ اللَّهُ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ اَإِلَٰهُمَّ اللَّهُ, یہ جو ہے نا یہاں پر آتے آتے بات عروج پر جاتی ہے, جیسے تلاوت کریں بھی تو یہاں پر آ کے بلندی پہ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک سوال رکھ رہے ہیں, ایک بات پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ تمہارے معبود بھی ہیں جو شریک عبادت ہونے چاہیے, ہے نا. کوئی ہے اور کوئی معبود, جس کو تم اللہ کے ساتھ عبادت میں جو ہے وہ شریک کر سکو. الہ اللہ بار بار آپ اس کی تلاوت کریں. سوالیہ انداز ہے, بڑا خوبصورت ہے, مختصر سا اللہ تعالی نے جو ہے وہ جواب دیا ہے کہ بتاؤ کہ کائنات کے اندر جو ہے وہ ربوبیت کے کمالات کس کے نظر آتے ہیں, کون ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, کون ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے, جو ہواؤں کا خالق ہے, جو پانی کا خالق ہے, جو نباتات کا خالق ہے, تمہارے معبود یا پھر اللہ, بتاؤ. الہ اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو ان کاموں میں شریک ہے. بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہی لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, راہ راست سے ہٹ کر چل رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے, یعدلون عین دال لام, اس کے دو معنی ہیں. یعدلون اس کے دو معنی ہیں. ایک تو کیا ہے کہ اگر اس کو عدل سے ہی اس کو جو ہے وہ اس کا اس جو ہے وہ مصدر عدل لیا جائے تو اس کے معنی ہے کہ کیا لوگ جو ہیں پھر عدل کر رہے ہیں ہے. اور اگر اس کے معنی اس کا جو اسم ہے جو اس یہ جو یعدلون ہے اس میں عدول جو ہے, جیسے ہوتا ہے نا حکم عدولی کرنا, تو عدول سے اس کو مصدر اس کا عدول لیا جائے تو معنی کیا ہے, نافرمانی کرنا, شرک کرنا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں پھر یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, حکم عدولی کرتے ہیں, تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو یہ لفظ جو ہے یہ ذویل اضداد میں سے ہے, عدل کے معنی بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کے معنی بھی دیتا ہے. تو ظلم کرنا کیا ہے, شرک کرنا. تو بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہی لوگ ہیں جو راہ راست سے ہٹ کر جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں اور پھر یہ بات میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کون ہے جو کہ اللہ کی طرح اس کی بھی خالقیت کے جو ہیں وہ کرشمے آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن افسوس کہ اہل مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شامل سمجھتے تھے, اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں جو ہے وہ مشرکانہ جو افعال ہیں اس کی تردید کے مضامین بھرے پڑے ہیں, جیسے سورۃ زخرف آیت 9, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اس زبردست علم والے ہی نے ان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. پھر سورۃ زخرف آیت 87 میں, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, ہے نا. پھر اسی طرح جو ہے وہ سورۃ عنکبوت آیت 63 میں, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں بار بار ایک بات کو بیان کرتے ہیں, تاکہ میں اور آپ غور و فکر کریں. تو کائنات کا مشاہدہ, توحید کے دلائل, اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا, اور پھر یہ بات سوچنا کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. تو دوسرا سوال جو ہے, دوسرا سوال کیا ہے, امن جعل الارض قرارا, اور وہ کون ہے جس نے بنایا زمین کو جائے قرار, وجعل خلالها انہارا, اور اس کے درمیان جاری کر دیے دریا, اور اس کے اندر نہریں رواں کر دی. انہارن نہر کی جمع ہے, ایک نہر نہیں, انہارن جمع بہت سی نہریں. وجعل لها رواسیا, اور اس نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور حائل کر دیئے، بنا دیئے، بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ، دو سمندروں کے درمیان، پانی کے دو ذخیروں کے درمیان کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے حائل کر دی؟ حاجزہ. حاجزہ یہ اسم فائل ہے، ہا جیم زا سے ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اوٹ، اوٹ، پردہ، رکاوٹ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین پر غور کرو. اب دوسرا سوال ہے زمین سے متعلق، اور قرارن یہ اس مصدر ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ زمین کو جو ہے وہ قرار کا ذریعہ بنایا، زمین کو جو ہے وہ کیا کیا؟ ٹھہرنے والا بنا دیا. اور اگر آپ غور کریں تو زمین جو ہے اس کے بارے میں کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ زمین کس کے گرد چکر لگاتی ہے؟ سورج کے گرد. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ یہ عظیم الجثہ جو کرہ زمین جو گول ہے، جو یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع کائنات میں معلق ہے، ہمارے لیے جائے قرار ہے، لیکن سورج کے گرد یہ چکر لگاتا رہتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک چیز چل بھی رہی ہو، اب زمین چل رہی ہے، آپ کو اس کے چلنے کا احساس ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ چلتا ہے؟ اگر کسی چیز کا پتہ چلے کہ وہ چل رہی ہے اور آپ اس پر چل رہے ہیں، تو خود بھی چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، گویا کہ انسان ایسے لگتا ہے کہ گھومنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو سمیٹ کر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور اللہ رب العزت نے زمین کے جائے قرار ہونے کی چھ توجیہات میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلی توجیہ کیا ہے؟ پہلی توجیہ جو ہے وہ ہمارے جو سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین کو جائے جب قرار بنایا، وجعل خلالها انہارا، تو اس کے اندر جو ہے وہ پانی جو تھا وہ رواں کر دیا، ہے نا؟ تو زمین کا اکثر حصہ سمندر ہے. اب زمین گول ہونے کے باوجود پانی سے گر نہیں جاتا، کتنا حصہ پانی ہے؟ تین حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی پانی اس زمین سے گر نہیں جاتا، ہے نا؟ اور کیا ہے اس کی وجہ؟ کیا ہے کہ ہماری زمین میں بھی جو ہے وہ گریوٹی موجود ہے، کش ثقل موجود ہے، جس کی وجہ سے چیزیں زمین پر گر تو سکتی ہیں مگر جو ہے وہ اوپر سے چیزیں زمین پر گرتی ہیں نا، لیکن زمین جو ہے وہ کہیں اور نہیں گرتی، یا ہم جو ہیں وہ زمین سے گر کر جو ہے وہ یوں پانی میں چلے نہیں جاتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آبی بخارات ہیں، گیسیں ہیں، تو وہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی زمین سے اوپر ہیں، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ ہماری زمین سورج کے سامنے رہتے ہوئے اپنے محور کے گرد تقریباً 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور اس کا چکر ایک دن رات یا 24 گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ ہماری زمین سورج سے 9,30,00,000 میل دور ہے، اور اس کے گرد بھی ایک سال میں ایک گردش پوری کرتی ہے وہ، ہے نا؟ تو زمین جو ہے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ زمین جو ہے ایک تو اپنے محور کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے، 24 گھنٹوں میں اس کا ایک چکر پورا ہوتا ہے، دوسرا وہ سورج کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے اور وہ ایک سال میں اپنی گردش جو ہے وہ پوری کرتی ہے. تو محور کے آربٹ کے گرد جب گھومتی ہے تو دن رات میں تبدیلی آتی ہے، جب سورج کے گرد گھومتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ سال میں موسموں کا تغیر اور بہت سی چیزیں میرے اور آپ کے جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. تو یہ جو گردشوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو جکڑ رکھا ہے، وہ گھوم رہی ہے کبھی آربٹ کے گرد کبھی سورج کے گرد، لیکن یہ کہ ہم بڑے آرام سے زمین کو کھود کر، یہ ہمارے لیے مہادہ ہے، یہ ہمارے لیے جائے قرار ہے، हम इसमें सोते हैं, हम महलों जैसे घर बनाते हैं, हम आराम से इसमें चलते फिरते हैं, जिंदगी को बसर करते हैं, लेकिन ये कि हमें इससे जो है वो कोई तकलीफ और मुश्किल जो है वो नहीं होती। और हमें हदीस से भी ये बात पता चलती है कि हमारी जमीन पहले इन गर्दिशों की वजह से हचकोले खाती थी, है ना। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि इसके ऊपर पहाड़ जो थे वो रख दिए, फिर जमीन हचकोले खाना बंद हो गई, है ना। और जमीन मेरे लिए, आपके लिए और कायनात की दूसरी चीजों के लिए जो है वो जाए करार बन गई। तो ये जो बातें हैं कि जमीन को अल्लाह ताला ने जाए करार बना दिया, तो जाए करार अल्लाह ताला ने बनाया, क्या किया, वजअला खिलालहा अनहारन, के इसके अंदर जो है वो पानी रख दिया, दरिया रवा कर दिए, वजअला लहा रवासिया, और इसमें पहाड़ों की मेखें जो है वो गाड़ दी। आपके लिए पावर पॉइंट भी है पहाड़ों की मेखों की, अभी आप जो है वो साथ साथ देखेंगे उसको भी। और आप इसके साथ जो है पहाड़ों को अल्लाह ताला ने जो है वो जो गाड़ दिया है जमीन के अंदर, आप देखें यहाँ पे रवासिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, रवासिया, रासीन वो, और इसके मानी क्या है कि ऐसी चीज जो गड़ी हुई हो, जो जमी हुई हो, जो जो है वो बड़ी उस्तवार हो, मजबूत हो। तो खेमों की मेखों की मानित पहाड़, इस सिलसिले में साइंस क्या कहती है कि जमीन में अर्दियात में फोल्डिंग जो है वो हुई हुई है, और वो दरियाफ्त हुई है कि जमीन फोल्डिंग हुई हुई है, फोल्डेड है। कैसे कि जमीन का क्रस्ट जो है वो बल पड़ने की वजह से इसमें पहाड़ी सिलसिले जो है वो आए। आप साथ साथ देखती भी जाए, अब आप देखें कि गोया के हमारी जमीन जो है इसका जो क्रस्ट है, जिसको कश्र भी कहते हैं, काफ शीन रा, ये किसी ठोस छिलके की तरह है, और हम कुरह जमीन की अंदरूनी जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, ये निहायत गर्म और माया हैं। आप देख रही हैं, यही वजह है कि जमीन का जो अंदर का हिस्सा है वहां पे कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इंसानी जिंदगी के लिए वो हिस्सा जो है वो गैर मौजू है। और पहाड़ों की स्टेबिलिटी जो है वो कैसे है, पहाड़ जो मजबूती से जमे हुए हैं हमारी जमीन पर, तो असल में जमीन के क्रस्ट पर बल पड़ने की वजह से ये अमल बहुत गहरा है। आप देखेंगे इससे क्या बात पता चलती है कि ये अमल जो है पहाड़ों का ये फोल्ड हुआ हुआ है, जमीन फोल्ड हुई हुई है और पहाड़ बन गए हैं। तो आप जो है वो इसको देखती भी जाएं, ये जमीन जिस पर हम रहते हैं कहते हैं कि ये इसकी मोटाई 2 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक है, और जो है इसमें पहाड़ खेमों की जैसे किसी खेमे में मेखे नहीं लगी हुई उस तरह का काम करते हैं। और वो चूंकि इसका जमीन का क्रस्ट पतला है, उसकी वजह से जमीन थरथराती है, हिलती है, उसके हिलने का कभी इम्कान है, लेकिन अल्लाह ताला ने पहाड़ जब इसमें जो है वो जमा दिए तो क्या है कि वो जमीन को थाम लेते हैं, और जमीन जो है उसमें मेखों की तरह जो है वो गड़े हुए हैं। अलम नजअल अर्ध मिहादा वल जिबाल औतादा, है ना, सूरत नंबर 78 आयात उसकी 6 से 7 आप पढ़ें। तो औताद का मतलब क्या होता है, मेखें, नेल्स, जैसे खेमे को बांधने के लिए नेल्स नहीं लगाई जाती, इसी तरह जो है हमारी जमीन जो है जो फोल्ड हुई हुई है, सिलवटों की गहरी जो पोशीदा बुनियादें हैं, इसी को जो है पहाड़ों का नाम जो है वो दिया जाता है। तो ये हैं पहाड़ जिनको अल्लाह ताला ने जो है वो गाड़ दिया है। और अल्लाह ताला सूरत नंबर 21 आयत 31 में कहते हैं, वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीदा बिहिम, हमने जो है वो जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक ना जाए, इधर उधर ना हो जाए। तो आप सोच लीजिए कि बार बार अल्लाह ताला ये बात बताते हैं कि زمین میں پہاڑ جو ہیں وہ مضبوط جو ہے وہ نیلز کی طرح جو ہے وہ گڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سورت نمبر 79 آیت 32 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والجبال ارساہا, اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے. اور موجودہ سائنس کی ریسرچ سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ زمین کے اندر پہاڑ تین حصے ہیں اور ایک حصہ ہے جو اوپر نظر آتا ہے. تین حصے زمین کے اندر ہیں. تو دی فنکشنز آف ماؤنٹینز جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ اس کی اب دیکھ سکتے ہیں, اس کی جو پاور پوائنٹ تیار ہے آپ کے لیے کہ فنکشنز آف ماؤنٹینز جو ہے وہ کیا ہے.
جغرافیائی عمل قرآن پاک ہماری توجہ پہاڑوں کی اہم جغرافیائی عمل کی طرف کرتا ہے, اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ مخلوق کو لے کر ہل نہ سکے. جیسا کہ دیکھا گیا اس آیت میں بیان کیا گیا پہاڑوں کے ذمہ زمین کو دھچکوں سے بچانا ہے. اس حقیقت کو جس وقت قرآن پاک نازل ہوا کوئی نہیں جانتا تھا. حقیقتاً یہ بات حال ہی میں جدید جغرافیے کی مدد سے روشن ہوئی ہے. ان معلومات کے مطابق پہاڑ زمین کی عظیم چادروں کی حرکت اور ٹکراؤ سے ابھرے ہیں. جب دو چادریں ٹکراتی ہیں تو طاقتور دوسری کے اندر کھسک جاتی ہیں. اوپر والی تہ دوہری ہو کر پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. زرین تہ نیچے کی طرف گہری توالت میں چلی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں کا نچلا حصہ بھی اتنا ہی لمبا چوڑا ہوتا ہے جیسا کہ وہ حصہ جو زمین پر نظر آتا ہے. سائنس میں پہاڑوں کا ڈھانچہ اس طرح بیان کیا گیا ہے. جہاں بر اعظم زیادہ گنجان ہو جیسا کہ پہاڑی سلسلوں میں, زمین کا خول گہرا ہو جاتا ہے. ایک آیت میں پہاڑوں کی اس صفت کو میخوں سے مشابہت دی گئی ہے. کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ پہاڑ دوسرے الفاظ میں زمین کی سطح کے بالائی اور زیریں حصوں میں پھیل کر زمین کی چادروں کو کڑکڑا کر ملا دیتے ہیں. اس طرح زمین کے خول کو محفوظ کر کر بہنے سے بچاتے ہیں. مختصراً ہم پہاڑوں کو کیلوں سے تشکیل دے سکتے ہیں جو لکڑی کی دو چادروں کو جوڑے. پہاڑوں کے اس عمل کو سائنسی مطبوعات میں آئسوٹسی کہتے ہیں. زمینی خول میں عموماً توازن زیر سطح دباؤ سے ہونے والے چٹانی بہاؤ سے برقرار رکھا جاتا ہے. پہاڑوں کا یہ اہم کردار جو جدید جغرافیے کی تحقیقات سے دریافت کیا گیا قرآن پاک میں صدیوں پہلے منکشف کیا گیا. اور ہم نے زمین میں مضبوطی سے پہاڑ بنائے تاکہ وہ اس کو لے کر ہل نہ سکے. ایک آیت میں ہمیں آگاہ کیا گیا کہ پہاڑ جیسا کہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ساکت نہیں ہیں اور مستقل حرکت میں ہیں. اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں, لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ ہے صفت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا, اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے. پہاڑوں کی یہ حرکت کی وجہ اس زمینی تہ کی حرکت ہے. جس پر وہ واقع ہیں، زمین کی طرح اپنی اوپر کی سطح پر ایک طرح سے بہ جاتی ہے جو مہلک ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایلفرڈ ویگنر نامی سائنسدان نے یہ خیال ظاہر کیا کہ زمین کے ابتدائی زمانے میں بر اعظم آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ بعد ازاں ایک دوسرے سے بہہ کر الگ سمتوں میں چلے گئے اور اس طرح جدا ہو گئے۔ سائنسدان ویگنر کی موت کے 50 سال کے بعد یہ سمجھ پائے کہ ویگنر درست تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز میں ہونے والی جغرافیائی تحقیقات سے دریافت ہوا اور زمینی خول کی حرکات سائنسدانوں نے اس طرح بیان کی۔ زمینی خول کے لبادے کا بالائی حصہ جس کی چوڑائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے، ایسے ٹکڑوں میں منقسم ہے جو چادر کہلاتی ہے۔ ان میں 6 بڑی چھوٹی چادریں ہیں۔ پلیٹ ٹیکٹونکس نامی نظریے کے مطابق یہ چادریں زمین پر اپنے ساتھ بر اعظموں اور سمندروں کو لے کر حرکت میں رہتی ہیں۔ بر اعظموں کی حرکت 1 سے 5 سینٹی میٹر سالانہ ناپی گئی ہے۔ جیسے جیسے چادریں آگے بڑھیں گی یہ زمین کی جغرافیائی حالت میں آہستہ تبدیلی لائیں گی۔ مثال کے طور پر بحر اوقیانوس ہر سال کچھ چوڑا ہو جائے گا۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کی حرکت کو اس آیت میں بہاؤ سے مناسبت دی ہے۔ آج جدید سائنس بھی اس حرکت کے لیے بر اعظمی بہاؤ کی ترکیب استعمال کرتی ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ سائنسی حقیقت جو حال ہی میں دریافت ہوئی قرآن پاک میں اعلانیہ کہی جا چکی ہے۔
تو آپ نے جو ہے وہ پاور پوائنٹ بھی دیکھی فنکشنز آف ماؤنٹینز، اور جو بہنیں آن لائن ہیں وہ لوگ جو ہے وہ بعد میں اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَا، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں جو ہیں وہ گاڑ دی۔ تو وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، ہے نا۔ تو بحرین دو سمندر، حاجزہ پردے حائل کر دیے۔ اور آپ یہ بات جو ہے پہلے بھی اس بات کو جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں کہ میٹھے اور کھاری پانی کے ذخیرے جو ہیں اس زمین میں موجود ہیں، اور میٹھے اور کھاری پانی کے جو ذخیرے ہیں وہ آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوتے، خلط ملط نہیں ہوتے، ایک ہی علاقے میں جو ہے وہ زیر زمین جو ہے وہ میٹھے اور کھاری پانی کے جو سوتے ہیں وہ چلتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ کھاری پانی الگ اور میٹھا پانی الگ، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کھاری پانی کے سمندر تک میں بعض مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے رواں ہوتے ہیں، اور ان کی دھار سمندر کے پانی سے اس طرح الگ ہوتی ہے کہ بحری مسافر اس میں سے پانی پینے کے لیے جو ہے وہ میٹھا پانی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کیا کہ بحرین دو طرح کے پانی، میٹھا اور کھاری پانی جو ہے اس کو بنایا، اور ان کے درمیان پھر جو ہے وہ ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، حاجزہ۔ اسی طرح آپ دیکھیے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ وہاں مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی نے ایک رکاوٹ، ایک پارٹیشن جو ہے وہ پانی کے اندر ایسے قائم رکھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو مرج کا لفظ ہی ہمیں ملتا ہے نا، کہ مرج کے معنی کیا ہے، کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ آپس میں وہاں مل جائیں، لیکن پھر بھی ایک پردہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گڈمڈ نہیں ہوتے، اپنے ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ دونوں پانی آپس میں ملتے بھی ہیں لیکن آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے. تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ معجزہ ہے. ہمیں کوئی ایسی قوت نظر نہیں آتی، کوئی ہمیں ایسی دیوار نظر نہیں آتی جو دو پانیوں کے درمیان ہے، لیکن وہ پھر بھی پانی جو ہے وہ اپنے اپنے جگہ پر جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. جیسے آپ پہلے بھی اس بات کو جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں، سورۃ الفرقان میں بھی آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہے نا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. تو یہ ساری جو ہیں وہ اللہ کی قدرت کی صنائیاں ہیں، کاریگریاں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں. تو سائنس تو آج اس کی تائید کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کتنا عرصہ پہلے قرآن نازل ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهُمَّ اللَّهُ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے. تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ زمین کے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے جائے قرار ہونے کی 6 توجیہات جو ہے وہ پیش کی ہیں. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ 6 جو توجیہات ہیں وہ کون کون سی ہیں جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیش کی ہیں. اچھا، تو ان 6 میں سے پہلی بات میں آپ کو بتا بھی چکی کہ زمین سورج کے سامنے رہتے ہوئے اپنے آربٹ کے گرد جو چکر لگاتی ہے، ہم سب کو یہ چیز نظر آتی ہے نا، یعنی اس کے مطابق جو ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ موسم جو ہے وہ بدلتے ہیں، اور زمین کا چکر لگانا دن اور رات میں جو تبدیلی ہے. پھر دوسری وجہ کیا ہے کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، ایک اپنے مدار میں رہتے ہوئے چکر لگاتی ہے تو دن رات پیدا ہوتے ہیں، پھر دوسرا سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اور تیسری بات کیا ہے کہ زمین ہمیشہ اگر سورج کے سامنے رہتی تو زمین کے نصف حصے پر ہمیشہ دن ہی چڑھا رہتا اور باقی نصف پر ہمیشہ رات ہی رہتی ہے نا، رات ہمیشہ رہتی. تو پوری کی پوری زمین جو ہے اس پر انسان زندہ نہ رہ سکتے، جانور زندہ نہ رہ سکتے، نباتات زندہ نہ رہ سکتے. تیسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رات اور دن کا نظام قائم کر کے تمام مخلوقات کے لیے اس کو جو ہے وہ جائے قرار بنا دیا، جعل الارض قرارا، تیسری بات ہے. چوتھی بات کیا ہے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ جو ہے وہ ایک خاص فاصلہ ہے، اگر اس سے ذرا سا کم ہو جاتا یا ذرا سا زیادہ ہو جاتا پھر کیا ہوتا، کہ شدت اور تپش زیادہ ہو جاتی اور لوگ مر جاتے، تباہ ہو جاتے، یا پھر یہ کہ یعنی زیادتی کی شکل میں اگر کم ہو جاتا تو اتنی شدید سردی ہوتی کہ انسانیت ٹھٹر جاتی، سب چیزیں ٹھٹر کر ختم ہو جاتی. جیسے مثلا آپ دیکھیں سنو سیزن آ گیا، باہر آپ کے جو پھول پتے پودے درخت تھے اب کیا ہوا، سب مرجھا گئے، ایک دم ان پر موت طاری ہو گئی. تو یہ جو ہے وہ چوتھا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور سورج کا ایک مناسب فاصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے. پانچواں پہلو جو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری زمین سورج کے گرد جو ہے وہ ایک خاص زاویے کے مطابق گھوم رہی ہے، جس سے ایک تو دن اور رات کے اوقات میں تبدیلی ہوتی ہے، یعنی کبھی دن بڑے شروع ہو جاتے ہیں کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور پھر اسی سے جو ہے وہ بہت سے موسم آتے ہیں جیسے سردی کا، گرمی کا، بہار کا، خزاں کا، برسات کا، پھر اسی طرح مختلف موسموں میں مختلف فصلیں پکتی ہیں، مختلف پھل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ دلیل ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پیدا نہ کریں, تو اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام جو ہے ہمارا نہ بنائیں, تو پھر کیا ہوگا کہ ہم زمین میں رہ نہیں سکتے, ہم اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے وہ پا نہیں سکتے. اچھا, چھٹا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہماری زمین سے اوپر 500-600 میل کی بلندی تک کثیب ہوا کا ایک کرہ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ آسمانی جو فضائی مصیبتیں ہیں نا اس سے محفوظ رہتی ہے. اور موجودہ تحقیق کے مطابق تقریباً 2 کروڑ شہاب ثاقب روزانہ 30 میل فی سیکنڈ کی تیز رفتاری سے ہماری زمین کا رخ کرتے ہوئے گرتے ہیں, مگر وہ ہوائی کرے میں جب پہنچتے ہیں نا, جو ہماری زمین سے اوپر ہوائی ایک کرہ ہے, تو انہیں آگ لگ جاتی ہے, وہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بڑی جسامت والا جو شہاب ثاقب ہے وہ زمین پر جب گر پڑتا ہے تو زمین میں گہرا گڑا ڈال دیتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوائی کرہ جو ہے نا وہ اس کو محفوظ نہیں کرتا, تو وہ زمین پر جب گرتا ہے تو گڑا ڈل جاتا ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہوائی کرہ جو ہے اس کا نظام قائم نہ کرتے, تو زمین پر شہاب ثاقب گرتے, پھر کیا ہوتا؟ تو ہماری زمین ہمارے لیے جائے محفوظ جو ہے وہ نہیں بن سکتی تھی. تو بہت سے پہلو ہیں جو مزید میرے اور آپ کے سامنے جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, لیکن پھر بات وہی کہ قرآن جو ہے وہ سائنس کا محتاج نہیں ہے کہ سائنس اس کو جو ہے وہ پروف کرے. تو زمین کو اللہ نے جائے قرار بنایا. کچھ باتیں یہاں پر موجود ہیں, 6 میں سے کچھ 6 جو ہیں وہ پورے آپ ویسے آپ اپنے غور و فکر کریں تو آپ کے سامنے آتی ہیں. اور اس کے اندر دریا رواں کر دیے, اور اس نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں, اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. تو یہاں پر ہمیں دریا, پہاڑ, پانی کے ذخیرے جو ہیں اس کے دلائل نظر آتے ہیں. الہم اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ کیا کوئی اور معبود بھی ہے؟ اہل مکہ ان کو جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے, دی جا رہی ہے کہ اہل مکہ تم جواب دو کہ تم اللہ کے ساتھ دوسرے خدا جو ہے تم نے کیوں بنا رکھے ہیں. اور میں اور آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں, اپنے آپ سے بھی سوال کریں کہ ہم جو ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے پھر ایک اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ سوال ہے کہ یہ سارے کام کس نے کیے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو سائنس کے انکشافات ہیں جو آنکھیں کھول دینے والے ہیں, جو میرے اور آپ کے اندر جو ہیں وہ ایک انقلاب پیدا کرتے ہیں, تو اتنے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہہ دی. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ بل اکثر ہم لا یعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے آیت 60 کے آخر میں پڑھا کہ وہ شرک کرتے ہیں, راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. تو شرک کرنا اور راہ راست سے ہٹنا, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تیسرا سوال ہے, ام من یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو جواب دیتا ہے المضطر کا اذا دعاہ, جب وہ اسے پکارے, فیکشف السوء, اور اس کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے, رفع کر دیتا ہے. فَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ اگلوں کو بھیج کر پچھلوں کو زمین پر جاری اور ساری کر دیتا ہے. اِلَٰهُمَّ اللَّهُ, کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, تم لوگ کم ہی سوچتے ہو, تم لوگ کم ہی نصیحت جو ہے وہ اس کو قبول کرتے ہو. اب آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر جو ہے وہ تیسرا سوال ہمارے سامنے رکھا گیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس پر مشکل اوقات بھی آتے ہیں. انسان مصیبتوں تلے, آزمائشوں تلے دب جاتا ہے. تو لوگوں, مصیبتوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ جب مشکل آتی ہے, جب بیمار ہوتے ہو, جب کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی ہے, جب تمہارا جہاز ڈوبنے لگتا ہے, جب بیماری پڑ جاتی ہے، جب قحط آتا ہے، جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، جب آندیاں آتی ہیں، جب مصیبتوں میں گھر جاتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ المستر بن جاتے ہو. المستر ہوتا کیا ہے؟ یہ جو ہے دعاد را را سے ہے، ضرر نقصان کے لیے، اور المستر اسم فائل ہے، اس کے معنی ہے جس کو نقصان پہنچ رہا ہو. المستر جو اضطراری کیفیت میں ہے، یعنی ضرورت سے مجبور ہونا، ایسی ضرورت ہے کہ مجبور ہو گئے، بے قرار ہو گئے، تو ضرورت سے مجبور اور بے قراری کی کیفیت کو جو ہے وہ اضطراری کیفیت کہا جاتا ہے. اور جب انسان اضطراری کیفیت میں ہوتا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، وہ شخص مستر ہوتا ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو جائے. آپ اس بات کو چشم تصور میں لائیں کہ سمندر میں پانی جو ہے وہ طغیانی پہ ہے، ہوائیں بڑی تیز ہیں، کشتی اور بحری جہاز ہچکولے کھا رہا ہے، اور قریب ہے کہ وہ کشتی ڈوب جائے، اور جب ڈوبنے والا جو ہے وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، جہاز بھی ڈوب رہا ہے، اس کے اندر کے لوگ بھی ڈوب رہے ہیں، اور ایسے میں انسان جو ہے وہ کس کو پکارتا ہے، کس کو یاد کرتا ہے، کس کو آوازیں دیتا ہے، ہے نا؟ صرف اور صرف اللہ کو. جب اس کو کوئی امید نظر نہیں آتی، کوئی سہارا نظر نہیں آتا، کوئی مددگار نظر نہیں آتا، بہت ہی انسان پریشان حال ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ مستر کی کیفیت میں ہوتا ہے. مستر ہی ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے، جو واویلا مچاتا ہے، جو ہے وہ دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ تو میری اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے، میری اس پریشانی کو مجھ سے ہٹا دے، میری بے قراری کو، میری بے قراری جو میری مصیبت کی وجہ سے میرے اندر پیدا ہو گئی ہے، اللہ تو میری بے قراری کو قرار میں بدل دے. اور آپ کو پتہ ہے بے قراری کی کیفیت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، دوسرا شخص نہیں سمجھ رہا ہوتا. جو شخص بے قرار ہوتا ہے نا، اور اس کی بے قراری کی جو وجہ ہوتی ہے وہی جانتا ہے. اور اہل مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان پر سخت مصیبت آتی تھی تو اس وقت اپنے دیوتا کو نہیں پکارتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیوتا، ہمارے معبود نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان، نہ ہماری جو فریاد ہے اس کی فریاد رسی جو ہے اس پر وہ قدرت رکھتے ہیں، نہ وہ ہمارے دکھ درد کا ازالہ کر سکتے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے تھے، صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کو جو تھے وہ پکارتے تھے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں، تیسرا سوال ہے کہ جب دنیا کی زندگی میں تم پر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، زمین تمہاری بنجر ہو گئی، جاب چھوٹ گئی، اولاد نہیں ہے، اور سفر میں تم کسی مصیبت میں گھر گئے ہو، سمندر میں طغیانی آ گئی ہے، پھر تم کس کو پکارتے ہو؟ امی یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ اللہ ہی تو ہے، وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اذا دعاہ جب وہ اس کو پکارے، ویکشف السوء اور وہ سو کو اس سے ہٹا دیتا ہے. اور سو جو ہے اس سے کیا مراد ہے، سو سے مراد ہر طرح کی تکلیف ہے، رزق نہیں مل رہا، زمین بنجر ہے، قحط ہو گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، اولاد نہیں ہے، اور کوئی اچانک ناگہانی مصیبت جو ہے وہ انسان پر آ پڑی ہے نا، تو اس وقت انسان مستر کی کیفیت میں ہوتا ہے اور مستر کی دعا مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے. اور مستر کی دعا میں اخلاص بڑا ہوتا ہے، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، اور اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں، انسان کے عملوں کا سرمایہ اخلاص ہے، اور اخلاص کیا ہے کہ صرف اللہ کو اپنا کارساز سمجھا جائے. مکہ کے کافر بھی جب مستر بنتے تھے، تکلیف میں ہوتے تھے، تو کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے. حضرت عمر بن عاص کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا، کہ جب وہ سمندر میں تھے کشتی کو طوفان آیا, کشتی ڈوبنے لگی, اب جو کشتی کا ملاح تھا اور لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی جو ہے وہ ایک اللہ کو پکارو, تو حضرت عمر بن عاص جو تھے انہوں نے کیا کہا تھا, بلکہ یہ کون تھے, یہ اکرما, حضرت اکرما جو تھے, ہاں ہاں اکرما نے کیا کہا تھا کہ تم مجھے جو ہے وہ سمندر سے جو ہے وہ خشکی کی طرف لے چلو, کیوں خشکی کی طرف لے چلو, حضرت اکرما کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ یعنی توحید کا نقطہ جو مجھے خشکی پہ سمجھ نہیں آیا وہ سمندر کی طغیانیوں میں سمجھ میں آیا, کہ جو اللہ ان طوفانوں سے بچا سکتا ہے تو خشکی پہ بھی وہی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون, قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے وہ بار بار بیان کرتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کوئی شک نہیں, ایک مظلوم کی دعا ہے نا, تو دوسرے مسافر کی دعا ہے, تیسرے باپ جو اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے, کیونکہ یہ تینوں دعائیں جو ہیں یہ دعائیں مستر ہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تو اس حدیث کو جو ہے وہ دعائیں مستر میں لکھا ہے, کیونکہ مظلوم کی دعائیں جو ہیں اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے کیوں نہ ہو. تو یہ اہم بات ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے, توجہ اللہ نہیں ہے. اور کون سی دعائیں قبول ہوتی ہیں, جب انسان بہت ہی تکلیف میں ہوتا ہے اور خاص طور پر اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے, اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, اس کے دو معنی ہیں, ایک یہ کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل, ایک قوم کے بعد دوسری قوم کا اٹھنا, اور دوسرے یہ کہ تم کو زمین میں فرما روائی کے اختیارات کس نے دیے ہیں. اِلَٰهُمَّ اللَّهُ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے, قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, تم لوگ کم ہی سوچتے ہو, تم لوگ کم ہی جو ہے وہ نصیحت قبول کرتے ہو, نصیحت حاصل کرتے ہو. تو آپ دیکھ لیں کہ انسان کیوں شرک کرتا ہے, اس لیے کہ علم پاس نہیں ہے, اور جب علم پاس نہ ہو, علمی کے ذریعے نصیحت قبول ہوتی ہے نا, نصیحت حاصل ہوتی ہے, تو علم پاس نہ ہو تو پھر ذکر بھی نہیں ہوتا, اللہ کو یاد بھی نہیں کیا جا سکتا, پھر انسان سوچتا بھی نہیں ہے. چوتھا سوال ہے اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو چوتھا سوال ہے اس میں کیا بات ہمارے سامنے آئی, کہ خشکی اور سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی کا انتظام کیا ہے. کیسے انتظام کیا ہے, ستاروں کے ذریعے, کہ رات کے اندھیرے میں ستارے روشنی کرتے ہیں, ہمیں اپنا راستہ جو ہے وہ نظر آتا ہے, ہم منزل مقصود کا تعین کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ دن کے وقت اگر ہم دیکھیں تو زمین کی مختلف علامتیں ہیں, ہے نا, کہیں پہاڑ ہیں, کہیں درخت ہیں, مختلف نشانیاں ہیں جس سے ہمیں راستہ نظر آتا ہے. اسی طرح سورج کا طلوع اور غروب ہونا, اس سے بھی سمتوں کا تعین ہوتا ہے, روشنی سائے گر رہے ہیں, پھیل رہے ہیں, سمٹ رہے ہیں, ہے نا. تو تاریکیوں میں رات کے وقت جو ہے وہ تاروں سے رہنمائی حاصل کرنا, اور جیسے سورت نحل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَامَاتِهُمْ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ, اور دن کے وقت جو ہے وہ سورج کی روشنی اور بہت سے جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بکھیر رکھتی ہیں, ان سے ہم جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي, اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو, روانہ کرتا ہے ہواؤں کو, اور ہوائیں کس حال میں آتی ہیں, بُشْرًا, خوشخبری لے کر, بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي, یعنی ہوائیں جو ہیں کیا کرتی ہیں, خوشخبری لے کر آتی ہیں, بینا یدی رحمت ہی, یعنی اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے. تو رحمت سے مراد کیا ہے؟
بارش.
تو بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں اور وہ علاقے جہاں پہ جو ہے بیماری پھیلی ہوئی ہے, زمین قحط زدہ ہے, زمین پانی کی پیاسی ہے, انسان اور جانور پیاس سے بلک رہے ہیں, گرمی کا موسم ہے اور بہت سی وجوہات. تو اس میں کیا ہے, جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس وقت لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ اب جو ہے وہ بارش کی آمد آمد ہے, ہے نا. تو یہ ہے یہاں پر اللہ تعالی کی رحمت کہ وہ کس نے ہواؤں کو بھیجا بارش کے آگے رحمت بنا کر. اللہم اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ اے انسان تو غور و فکر تو کر کہ یہ تیری ضروریات زندگی جو ہے وہ کون پورا کرتا ہے, ہواؤں کا چلنا اور پھر بارش کا برسنا. تو تمہارے معبود تو یہ ضرورت پوری نہیں کرتے نا, صرف اللہ تعالیٰ. تعالی اللہ عما یشرکون, بہت بالا اور برتر ہے وہ اللہ. وہ اللہ بہت بالا اور برتر ہے. کون؟ جو کہ خالق ہے. جس سب سے پہلے کیا پڑھا آپ نے, امن خلقہ, کہ جس نے پیدا کیا. پھر کیا ہے وہ اللہ؟ امن جعل الارض, اور بہت سی اس کی نعمت کے کرش میں. پھر وہ اللہ جو کہ کیا کرتا ہے, یجیب المضطر ویکشف السوء. تو اور وہی اللہ, امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر, اور وہ جو بارش سے پہلے جو ہے وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے وہ اللہ کون ہے؟ تعالی اللہ, بہت بالا اور برتر ہے. پھر لوگ کیسے شرک کرتے ہیں, پھر کیسے مختلف اپنے جیسے انسانوں کے آگے جھکتے ہیں, پھر مختلف آستانوں پر جا کر جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں, پھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ کبھی فرشتوں کو, کبھی جنوں کو, کبھی انبیاء کو, کبھی اولیاء کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں, یا پھر یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ماضی اور حال کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ بہت پاک ہے, بلند ہے, برتر ہے. اما یشرکون, اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. پھر پانچواں سوال ہے اور بہت اہم ہے, امن یبدا الخلق ثم یعیدہ, اور وہ کون ہے؟ من, وہ کون ہے؟ یبدا, ابتدا کرتا ہے. الخلق, خلق کی, تخلیق کی. ثم یعیدہ, پھر وہ اس کا اعادہ کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ سادہ سی بات جس کو ایک جملے میں بیان کیا اور اس کے اندر تفصیلات کا ایک سمندر ہے, آپ اس کی گہرائی میں جتنی اترتی چلی جائیں گی اتنے زیادہ وجود الہی اور وحدت الہی کے جو ہیں وہ آپ کو دلائل ملتے چلے جائیں گے. ایک خدا ہے اور وہ اللہ تعالی جو ہے وہ ایک خدا جو ہے اس کی خالقیت کے اور الہیت کے, الوہیت کے دلائل کائنات میں بکھرے پڑے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا, اس کی ابتدا کیا ہے, اس کی انتہا کیا ہے. امن یبدا الخلق ثم یعیدہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اسی پر غور تو کرو, اسی پر غور تو کرو, اور پھر جو ہے غور کرتے کرتے جو ہے تم کیا کرو, اللہ تعالیٰ کو جو ہے تم پالو. تو گویا کہ انسان کی پیدائش, ثم یعیدہ سے مراد جو ہے قیامت والے دن کی دوبارہ زندگی ہے. فمن یرزقکم من السماء والارض, اور کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے. اس کے کیا معنی ہے کہ آسمان سے بارش نازل کر کے پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر سے جو ہے وہ مخفی خزانے جو ہیں وہ ابلنے لگتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, ہے نا. تو آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو زمین جو ہے وہ ذات بہجت بن جاتی ہے, بڑی رونق والی ہو جاتی ہے, ہے نا. اسی طرح آپ نے پیچھے جو ہے وہ 19ویں پارے میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت جو ہے جب آسمان سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، ہے نا، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، کہ وہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، کہ آسمان سے بارش نکلی، زمین سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ پھر کھیتی، اور زمین سے جو ہے مختلف اجناس اگتی ہیں، کبھی گیس، کبھی معدنیات، کبھی تیل، مختلف چیزیں. تو بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک سوال ہے جو میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو تمہیں جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ رزق دیتا ہے اور زمین سے. تو یہاں سے یہاں پر جو ہے انسان کو خوراک کے جتنے بھی مراحل ہیں ان کی طرف جو ہے وہ خوراک کی پیدائش کے جو عوامل ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر زمین کے اندر رویدگی کی جو ہے وہ صلاحیت نہ پائی جاتی ہو تو آسمان کی بارش فائدہ نہیں دے سکتی. اگر زمین کے اندر رویدگی تو ہو لیکن بیج جو ہے وہی اگنے والا نہ ہو، ہے نا، کیونکہ مٹی کی تاریکی میں بیج کی نشو نما ہوتی ہے نا. اور لیکن بہت سے بیج کسان پھینکتا ہے لیکن چند اوپر جو ہے وہ آتے ہیں جو ہے وہ پھل کر پھول کر نا. اسی طرح سورج کی روشنی جو ہے یہ بہت بڑا عامل ہے. پھر اسی طرح ہوائیں یہ بہت بڑا عامل ہے. پھر پہاڑوں کی بلندی یہ بہت بڑا عامل ہے. تب کہیں جا کر انسان اور حیوانات کو جو ہے وہ رزق میسر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ان سمندروں میں، اس سورج میں، ان ہواؤں میں، ان پہاڑوں میں، اس زمین کی پیدائش میں، یہ رزق کی فراہمی میں کیا تمہارے معبودوں کا بھی کوئی دخل ہے؟ ہے نا، جیسے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فلاں بت ہوائیں لے کر آتا ہے، فلاں معبود جو ہے وہ روزی کا مالک ہے، فلاں جو مجسمہ ہے اس سے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے، فلاں داتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اَإِلَٰهُمَا اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، کہو لاؤ کوئی برہان، کوئی دلیل اگر تمہارے پاس کوئی ہے. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ برہان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور برہان جو ہے یہ عام دلیل کو نہیں کہتے، بلکہ جو ہے یہ وہ خاص دلیل جس کو دیکھ کر لوگ ششدر رہ جائیں، یعنی وہ دلیل جس کے بعد لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں. تو اللہ نے کائنات سے دلائل دیے، یہ سارے دلائل، پہاڑ نظر آتے ہیں، زمین نظر آتی ہے، ہوائیں محسوس کرتے ہیں، رزق انسان جو ہے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے. اسی طرح پھر سب سے بڑھ کر انسان کا اپنا وجود کتنی بڑی برہان ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، حقیر سا پانی کا نطفہ، پھر اس سے جیتا جاگتا انسان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر انسان ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو دوبارہ کھڑا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے شرک کرنے والوں، اگر تمہارے پاس بھی کوئی برہان ہے تو مجھے لا کر دکھاؤ. اور ابھی آپ نے پہاڑوں کو دیکھا ہے نا، کس طرح سے پوری اس کی جو پاور پوائنٹ آپ نے دیکھی، تو اس سے بھی کیا بات پتا چلتی ہے کہ عین الیقین کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو کیا کہا؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر اپنے شرک میں سچے ہو، اگر اپنے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں سچے ہو، اور جنوں کو اور نبیوں کو اور اپنے جو ہے وہ ولیوں کو اور اپنے جیسے انسانوں کو، تو پھر لاؤ کوئی برہان. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، پانچ سوال پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا ہے، ان سے کہو لا یعلم، نہیں علم رکھتا، من فی السماوات والارض، وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ علم نہیں رکھتا. کس چیز کا؟ الغیبہ، غیب کا، پوشیدہ کا. پھر کون رکھتا ہے؟ الا اللہ، مگر اللہ. فما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جواب میں ایک بات کو پیش کیا ہے، اوپر تخلیق، تدبیر، رزاقی، اس کے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے. کیوں؟ ایک الہ ہے، الہ واحد، وہی عبادت کے مستحق ہے. اور اب یہاں پر اللہ کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے، اور وہ صفت کیا ہے کہ علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ لا شریک ہے. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں، آسمانوں میں کون ہیں؟ فرشتے. اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اور پھر جیسے کہ جن جو نظر نہیں آتے، اوپر ہیں، نیچے ہیں، جہاں کہیں بھی. پھر اسی طرح جو ہے وہ زمین میں، جیسے کہ انبیاء، اب انبیاء چلے بھی گئے دنیا سے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی وہ نبیوں کو اللہ کے ساتھ جو تھے خدائی میں شریک کرتے تھے. جیسے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا وہ کہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں، اور یا پھر انسان اولیاء کو، جو زمین میں اگر ہے کوئی بہت نیک ہے، اچھا ہے، خواہ وہ زندہ ہے، خواہ وہ قبر میں مدفون ہے، تو کبھی جو ہے وہ داتا گنج بخش، اور کبھی شیخ علی ہجویری، اور کبھی کسی کو مشکل کشا، اور کسی کو غوث اعظم، اور جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا لوگ کہتے ہیں، ہے نا، تو مختلف جو بھی جن کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی نیک ہیں، تو ساتھ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مشکلیں آسان کر سکتے ہیں. اور پھر اپنے جیسے انسان، ہے نا، جیسے بعض اوقات کسی کے پاس بھی کوئی زیادہ علم نظر آتا ہے، بہت ہی نیک نظر آتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو علم ہے نا، آپ ہمیں بتائیں، آپ تو حقیقت کا علم جانتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی انسان ہے یا غیر انسان ہے، کوئی فرشتہ ہے یا جن ہے، کوئی عام انسان ہے یا نبی ہے یا ولی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ غیب کا علم نہیں جانتا. اس کائنات کی کوئی چیز بھی وہ نہیں جانتا، خواہ وہ ماضی سے متعلق ہے یا حال سے متعلق ہے یا مستقبل سے متعلق ہے، کوئی نہیں جانتا. کیونکہ غیب کہتے ہی پوشیدہ اور مستور کو ہیں، ہر وہ چیز جو معلوم نہ ہو، جس حد تک، اس چیز تک جو معلومات کے ذرائع ہیں نا، ان کی رسائی نہ ہوتی ہو، ہے نا. دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جس تک جو ہے وہ ہماری رسائی نہیں ہو سکتی. جیسے مثلا سائنس کی تحقیقات اب سامنے آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے اتنے سال پہلے ہمارے سامنے رکھ دی. تو ہے نا یہ بات. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں آج بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارے سے غیب کا پتہ چل سکتا ہے. استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے. استخارہ باب استفعال سے ہے نا، یعنی خیر طلب کرنا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ دو چیزوں میں سے اس چیز کے اندر جو خیر ہے وہ ہمیں دے دے، جو خیر چھپی ہوئی ہے، اگر اس کے اندر کوئی شر چھپا ہوا ہے تو وہ اس کو ہم سے ہٹا دے، ہمیں اسے ہم سے دور کر دے، ہے نا. تو اصل میں استخارے سے بھی غیب کا پتہ نہیں چل سکتا. اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس فلان کے پاس کوئی جن ہے تو اس سے پتہ چل سکتا ہے. یہ بھی غلط بات ہے کہ جن بھی غیب کا علم نہیں جانتے، ہے نا، نبی بھی نہیں جانتے، آپ نے پیچھے بھی پڑھا. اور اس کے علاوہ جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ دیکھ کر غیب کا پتہ چل سکتا ہے، ستارے بولتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مشرکانہ افعال ہیں، کوئی نہیں جانتا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ عالم الغیب کی جو صفت ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورۃ الانعام آیت 59. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورۃ لقمان آیت 34 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعۃ فینزل الغیث فیعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ما ذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش نازل کرنے والا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کسی متنفس کو خبر نہیں ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی۔ سورت جو آپ نے پہلے آیت الکرسی پڑھی ہے، اس میں بھی آپ نے یہ بات پڑھی کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ دعویٰ کیا، کیا بات بتائی، کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، اس نے اللہ پر سخت جھوٹ کا الزام لگایا، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ اے نبی تم کہہ دو کہ غیب کا علم اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی اور ہمارے علاقے میں قحط بھرپا ہے، بارش کب ہوگی اور میری بیوی حاملہ ہے، وہ لڑکا جنے گی یا لڑکی، اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے آج کیا کمایا ہے، کل میں کیا کماؤں گا، اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، مروں گا کہاں۔ ان سوالات کے جوابات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ لقمان کی آیت 34 جو ہے نا، اس کی تلاوت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے۔ پھر آپ کو مشہور حدیث جبرائیل بھی آتی ہوگی کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں جب آئے تھے تو انہوں نے مختلف سوالات پوچھے تھے، ہے نا، ان میں سے ایک سوال کیا تھا، قیامت کب آئے گی، تو حضور نے جواب دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا۔ تو یہ ہے بات کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں کچھ نہیں پتا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کب اٹھا کر جو ہے وہ کھڑا کر دے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دلائل توحید کے، آخرت کے دینے کے بعد اللہ تعالی ایک بات کو نچوڑ کے طور پہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ پھر جب لوگوں کے پاس کوئی برہان ہے بھی نہیں، پھر وہ الوہیت کے بارے میں غلطی کیوں کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہیں، ہے نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اصل بات کیا ہے کہ ان کا جو علم ہے آخرت کے وقوع کا وقت جاننے سے عاجز ہے۔ اصل میں یہاں پہ کیا ہے، بلد دارا کا، اور یہ جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، دال را کاف جو ہے یہ سمندر کی تہ کو بھی کہتے ہیں، جہنم کی تہ کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے معنی یہ ہیں، مثلا جیسے سمندر کی تہ میں نیچے اترنے کے لیے رسی سے رسی باندھی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے تہ تک پہنچا جائے، تو رسی کیا ہے، رسی ایک جو ہے وہ ادراک ہے، ہے نا، رسی کے ذریعے تدارک حاصل کیا جا رہا ہے، کسی چیز تک ریسرچ حاصل کی جا رہی ہے، کسی چیز کی تہ کو جو ہے اس کی ڈیپتھ جو ہے اس کو حاصل کیا جا رہا ہے نا، اس کو لیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ادارہ کا جو ہے، ایک اس کے معنی کیا ہے، تکامل کے، تکامل کامل سے ہے، مکمل ہونا، کمال حاصل ہونا۔ تو مفسرین کیا کہتے ہیں کہ مشرکین جو ہے مکہ کے، قیامت کے دن سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، آخرت پر ان کو یقین کامل ہوگا۔ یہاں پہ بلد دارا کا کے معنی کیا ہے، تکامل کے، یقین کامل کے، کہ آخرت میں ان کو یقین تکامل ہوگا مگر بے فائدہ کیوں، آنکھیں دیکھ کر تھوڑی آخرت پر ایمان لانا تھا. اب تو وہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے, ہمیں ایمان لانے کی مہلت دے دیجئے, لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے جو میری طرف ایک دفعہ بھیجا جاتا ہے اس کو واپس نہیں بھیجا جاتا. تو یہاں پہ معنی کیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ علم تکامل ہے فی الآخرہ آخرت میں, لیکن بے سود. دوسرے معنی یہاں پہ ادارکہ کے معنی انکار کے ہیں, تھکنے کے ہیں, گم ہو جانے کے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ مثلا بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ کڑیوں سے کڑیاں ملاتا ہے, جیسے ریسرچ کرتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں, لیکن اب ان کا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے, ہے نا؟ تو کیا ہوا, کھو دیا راستے کو ہی کھو دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جو تھے وہ کیسے تھے, براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے, حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں کہ سو خداوند ملے ایک سے ایک سجدہ طلب. انسان سخت مراحل سے خدا تک پہنچا, وہ تو ستارے سے چاند سے سورج سے اللہ تک پہنچ گئے, لیکن لوگ بعض کیسے ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ مغرب کے ممالک میں بعض مسلمان گھرانوں میں بھی اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں, وہ کہتے ہیں کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ تھی امریکہ میں, ان کے بھائی جو تھے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور بہت زیادہ اس میں سائنس میں پڑھے ہوئے, اور لیکن وہ کہتی تھی کہ اب وہ منکر ہو گئے ہیں, خدا کے بھی منکر ہو گئے ہیں, ہے نا؟ تو بعض گھروں میں اب آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ یہ افسوس کی بات ہے. تو ایسے لوگ جو دہریے ہو جاتے ہیں, تو یہاں پہ کیا ہے, کڑیوں سے کڑیاں ملائیں انتہا حاصل کرنے کے لیے, لیکن انتہا کو پہنچ کر گم ہو گئے, گویا کہ تھک گئے. تو یعنی جو ہے وہ مزید آگے جانا چاہتے تھے لیکن وہ تھک گئے. تو یہاں پہ آپ غور کریں گی مختلف جو اب قرآن میں آپ ترجمہ پڑھیں گی, تو ادارکہ جو ہے کسی نے اس کا ترجمہ کیا کہ ان کا علم ختم ہو گیا, کسی نے کہا کہ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا, کسی جیسے ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ عاجز ہیں, عاجز آگے, ہے نا؟ تو یہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ آخرت کب ہوگی وہ اس کا وقت جاننے سے عاجز ہیں. آخرت کا علم جو ہے وہ کیسا ہے کہ اس کو وہ کچھ نہیں جانتے. تو پھر ہمیں آخرت کا علم لینے کے لیے کون سی رسیاں چاہیے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, فرشتے کے ذریعے پیغمبر تک بات پہنچی, انبیاء, انبیاء کا جو ہے وہ ذریعہ. پھر کیا ہے کہ قرآن ہم تک آیا, پھر قرآن کے ذریعے ہمیں آخرت کا علم جو ہے وہ پتا چلتا ہے. تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے تو آخرت کا علم گم ہو گیا, تو آخرت کا علم ہمیں حاصل کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں ہم علم کو جو ہے کیسے حاصل کر سکتے ہیں, قرآن کو کھول کر پھر ہی ایمان لا سکتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے نبی کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا, آخرت کا انکار کیا, توحید کا انکار کیا, کائنات میں بکھرے ہوئے دلائل کا انکار کیا, اب اس کی وجہ سے نمبر ایک وہ تھک چکے ہیں, وہ عاجز آ چکے ہیں, ان سے علم گم ہو چکا ہے. نمبر دو, بل ہوں فی شک منہا, بلکہ اس کی طرف سے شک میں ہیں, اب شکوک کی کیفیت میں. نمبر تین, بل ہوں منہا امون, بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. تو اصل وجہ کیا ہے کہ دہریے ہو کر یہ, یعنی مشرک ہیں اس لیے کہ دہریے ہیں اس لیے ہیں کہ مشکک ہیں, شک میں رہتے ہیں, اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ مر کر مٹ جانا ہے اور پھر کوئی حساب کتاب جو ہے وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ عقل کے گھوڑے دوڑا کر پتہ نہیں کیا جا سکتا کہ آخرت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. وہی الہی پر ایمان لا کر ہی جو ہے وہ آخرت کا علم جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آخرت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. متا حاضل واد ان کنتم صادقین, جب وہ لوگ کہتے تھے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا کیا جواب دیتے تھے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جانتے ہیں, ان اللہ عندہ علم الساعۃ, اللہ کے پاس جو ہے وہ اس کا علم ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا پیدا ہونا ہے, لڑکا یا لڑکی, مشینیں غلط ہو جاتی ہیں, پھر آپ دیکھیں کہ پھر یہ نہیں پتا چلتا کہ بچہ صحیح و سالم ہے کہ نہیں, اس کی صلاحیتیں کیسی ہیں, وہ کتنا جیے گا, یہ سب باتیں تو کوئی نہیں پتا چلتی, کب مرے گا, تو یہ کون بتاتا ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ. بس آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ میڈیا اعلان کر رہا ہے کہ سنو ہونے والی ہے اتنے انچز, اور سنو ہوتی نہیں, نمک سارا ختم ہو جاتا ہے دکانوں سے, ہے نا, اور بھی بہت سی باتیں میڈیا اور سائنس جو ہے وہ ریسرچ کر کے سامنے لاتی ہے, پھر کچھ عرصے بعد کہتی ہے کہ نہیں وہ بات غلط تھی جو فلاں سائنسدان نے کہی تھی, اب یہ بات ہے, پھر تھوڑے عرصے بعد پھر اس کی جو ہے وہ نفی ہو جاتی ہے. تو اصل بات کیا ہے, بل ہم من حامون, کہ یہ اس سے اندھے ہیں, کس سے اندھے ہیں, آخرت پر ایمان لانے سے, اللہ پر ایمان لانے سے, ایک اللہ کی بندگی کرنے سے اور پھر آخرت کی تیاری کرنے سے یہ اندھے ہیں. تو یہاں پہ اندھے ہونے کے معنی کیا ہیں, دل اندھے ہوتے ہیں تو آنکھیں اندھی ہوتی ہیں, آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو دل اندھے ہوتے ہیں, اور لوگ جو ہے توحید کا راستہ اختیار نہیں کرتے.